بسم الله الرحمن الرحيم. باب في ملاطفة الضعفاء. الضعفاء واليتامى والبنات والأرملة والمساكين وسائر الضعفاء. قال الله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. وقال تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. وقال تعالى: فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. یہ باب ہے کمزوروں کے ساتھ مہربانی کرنے کا، ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ اختیار کرنے کا، کمزوروں سے مراد وہ سارے لوگ ہیں جن کو معاشرے میں بے حیثیت سمجھا جاتا ہے اور ان کے پاس ظاہری کوئی قوت نہیں ہوتی، ظاہری کوئی پشت پناہ نہیں ہوتا اور لوگ ان کو حقیر سمجھتے ہیں، وہ سب ضعفاء میں شامل ہیں. اور ان کو اس لیے ضعفاء کہتے ہیں کہ وہ کمزور ہیں، اپنی طاقت کے اعتبار سے کمزور ہیں، مال کے اعتبار سے کمزور ہیں، پناہی کے اعتبار سے کمزور ہیں، اپنے جتھے کے اعتبار سے کمزور ہیں. جو لوگ بھی کسی حیثیت سے کمزور ہیں وہ سب ضعفاء میں شامل ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے ساتھ بہتر سے بہتر سلوک کرنے کی تاکید فرمائی. اور یہ اس سے آگے کی بات ہے کہ خود اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی تاکید فرمائی کہ آپ کمزوروں کے ساتھ رہیں، ان کا ساتھ نہ چھوڑیں، ان کو اپنی ذات سے الگ نہ کریں. چاہے دعوتی اعتبار سے کوئی بڑا فائدہ نظر آ رہا ہو، اس کے باوجود بھی آپ ان کمزوروں کو اپنی مجلس سے باہر نہ کریں، ان کا ساتھ رہے. اور یہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد سے لے کر جتنے انبیاء علیہم السلام آئے ان کی پوری دعوت کی تاریخ ہے کہ ان کے ماننے والے ہمیشہ کمزور رہے، ان کے ماننے والے ہمیشہ کمزور رہے. اور یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ایک طرح کی مقبولیت کی نشانی بھی، جس کو ماننے والے کمزور لوگ ہوں اس کے ساتھ اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ظاہری طور پر سمجھتا ہے کہ یہ بیچارے کیا مدد کریں گے، گویا کہ ظاہری سہارا نہیں نظر آتا. اور جب ظاہری ساری طاقتیں، سارے وسائل ختم ہو جائیں تو صرف ایک سہارا رہ جاتا ہے، اور وہ اللہ کا سہارا ہے. بندے کی ساری توجہ اللہ کی طرف ہوتی ہے، اور جب مضبوط لوگ ہوتے ہیں، طاقتور لوگ ہوتے ہیں، عزت والے ہوتے ہیں، منصب والے ہوتے ہیں، تو آدمی سوچتا ہے کہ اب تو کام جڑ پکڑ گیا، اب تو بڑے بڑے لوگ آ رہے ہیں۔ تو جو توکل کی کیفیت ہونی چاہیے وہ کیفیت باقی نہیں رہتی، گویا کہ آدمی کا ذہن ظاہری طور پر ایسے لوگوں کی طرف چلا جاتا ہے جو دنیا میں بہت عزت والے نظر آ رہے ہیں، ان کے پاس بڑے وسائل ہیں، بڑی سہولتیں ہیں، آدمی سوچتا ہے کہ اب تو معاملہ آگے بڑھ گیا، اب معاملہ آگے بڑھ گیا، اب کیا دشواری ہے، اب تو ایسے ایسے لوگ آ گئے، ایسے مالدار آ گئے، ایسے عزت والے آ گئے۔ اللہ نے دکھایا، انبیاء علیہم السلام کو ابتداء ماننے والے کمزور لوگ، اور قرآن مجید میں پوری جو تفصیل ہے، اور یہ اعجاز ہے قرآن مجید کا کہ نقشہ کھینچ دیا۔ انبیاء علیہم السلام نے جب اپنی قوم سے گفتگو کی ہے، اور قوم نے جس انداز سے انبیاء علیہم السلام کی باتوں کو رد کیا ہے اور دشمنی پر اترے ہیں، وہ اس کی ساری جو تفسیر قرآن مجید میں نظر آتی ہے۔ اس میں آپ دیکھیں گے کہ جو دشمن ہیں ان کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے، وقال الملأ وقال الملأ وقال الملأ، ہر جگہ وقال الملأ، حضرت نوح علیہ السلام ہوں، حضرت شعیب علیہ السلام ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوں، حضرت اور آگے دوسرے حضرات انبیاء علیہ السلام ہوں، زیادہ تر آپ کو نظر آئے کہ مقابلہ کرنے والے جو ہیں، انبیاء علیہ السلام سے دشمنی کرنے والے، وہ قوم کے عزت دار لوگ، جن کو قوم میں بہت اونچا سمجھا جاتا ہے، اور ان کی بڑی ماندان، اور لوگ ان کو اپنا سردار بناتے ہیں، لیڈر لوگ ہیں، طاقت بھی ہے، پیسہ بھی ہے، اور ظاہر ہے اس کے بعد تکبر بھی ہے۔ جب طاقت ہوتی ہے اور پیسہ ہوتا ہے تو آدمی جتھا بناتا ہے، اور اس کے بعد وہ سمجھتا ہے کہ بس سب سے بڑا تو میں ہی ہوں دنیا میں، مجھ سے بڑا کون ہے۔ فرعون نے کیا کیا، فرعون کے ساتھ کیا تھا، اس کا جتھا تھا، اس کے پاس طاقت تھی، اس کو سرداری حاصل تھی، اس نے نعرہ لگایا، انا ربکم الاعلی، میں ہوں سب سے بڑا رب تمہارا۔ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں، پیسہ اور طاقت، تو اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ آدمی کے اندر تکبر پیدا ہوتا ہے، اور یہ تکبر اس کو لے کر ڈوب جاتا ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام کی تاریخ ہے کہ ان پر ایمان لانے والے، ان کو ماننے والے کمزور لوگ، ایسے کمزور لوگ کہ جن کو بے حیثیت سمجھا جاتا، لوگ کہتے تھے، بڑے لوگ، ارے یہ سارے ایمان لائے، یہ کیا حیثیت ان کی، یہ کیا کریں گے، یہ ایمان لائے تو ان کا ساتھ ہم نہیں بیٹھ سکتے، ان کے ساتھ بیٹھنا بڑا مشکل، ان کو الگ کیجیے پہلے۔ ظاہر ہے انبیاء علیہ السلام کا کام یہ تھا کہ جو بھی ایمان لانے والے لوگ، وہ کمزور ہوں، کچھ بھی ہوں، لیکن وہی ان کے لیے سب کچھ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب کہا کہ من انصاری الی اللہ، قال الحواریون نحن انصار اللہ، کون ساتھ دے گا، کون ہے مدد کرنے والا، تو حواری جو تھے انہوں نے کہا کہ ہم حاضر ہیں، تیار ہیں۔ حواری کون تھے؟ معمولی لوگ، بعض تفصیلی روایتوں میں آتا ہے کہ دھوبی تھے، کپڑے دھوتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جا کر کہا کہ بھائیوں، تم لوگ کپڑے دھوتے ہو، آؤ تمہیں ہم سکھا دیں دل کیسے صاف کیا جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ نے گویا کہ انہی کے پیشے سے ایک راستہ دعوت کا نکالا۔ انبیاء علیہ السلام کی حکمت ہے، تو انبیاء علیہ السلام کو ماننے والے زیادہ تر کمزور لوگ، اور یہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا کہ آپ جب دعوت دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ کی دعوت پر جو لبیک کہنے والے، ان میں زیادہ تر کمزور لوگ، ایسے کمزور لوگ کہ جن کو اس قدر ستایا مشرکین مکہ نے کہ کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اور جو ان کے اندر ایک بڑائی کا احساس ہوتا ہے ایسے لوگوں میں جو طاقت رکھتے ہیں پیسہ رکھتے ہیں، وہی صورت حال پیش آئی. وہ کہنے لگے کہ محمد ہم تمہارے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے، تمہارے پاس کیسے کیسے لوگ بیٹھتے، بالکل کمزور قسم کے لوگ جن کی کوئی حیثیت نہیں، ان کا کوئی خاندانی بیک گراؤنڈ نہیں، پیسہ نہیں ان کے پاس، کون ان کی بات سننے کو تیار ہوگا، ان کے پاس تو بیٹھنا گوارا نہیں کرتا، آپ ان کو پہلے باہر کیجیے، ان کو اپنے پاس سے نکالیے، پھر ہم آ کر آپ کی بات سنیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر ایک کہن تھی، کس طرح لوگ بات مانیں، دین میں کس طرح لوگ داخل ہوں، کامیابی کا راستہ مل جائے ان کو. ایک مرتبہ دل میں بات آئی، کیا حرج ہے، اپنے لوگ ہیں، اپنے لوگوں سے سب چلتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے ان سے کہیں بھائی ذرا بھائیو تم باہر چلے جاؤ، مکے کے سردار ملنا چاہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بات آئی، مکے کے سردار ملنا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی کمزور لوگوں کو پاس سے ہٹائیے، کوئی حرج نہیں، تھوڑی دیر کے لیے چلے جاؤ. آپ کے دل میں بات آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. جو لوگ اللہ کو رات و دن یاد کرتے ہیں، اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہو رہا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ایسے لوگوں کے ساتھ لگا کر رکھیں، ان کو الگ مت کیجیے. کتنی بڑی فضیلت معلوم ہوئی اللہ سے اپنے تعلق کو جوڑنے والوں، جو اللہ کا ہمیشہ دھیان رکھنے والے لوگ، کمزور پیسوں کے اعتبار سے کمزور، لباس دیکھیے تو بعض مرتبہ لگے گا کہ بیچارے بہت پریشان حال ہیں، پھٹے حال ہیں. حدیث میں ایک جگہ آتا ہے، شاید حدیث آگے آ جائے گی، کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں بہت پھٹے حال، سرا گندا بال، لیکن اگر اللہ پر قسم کھا لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قسم کی لاج رکھے، اگر وہ کوئی بات کہہ دیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو پورا کرے. تو ایسے لوگ کہ جن کو سماج میں کمزور سمجھا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان کی بڑی حیثیت، لیکن کب، جب وہ اللہ کو ماننے والے، جب وہ اللہ کو ماننے والے. اگر خدا نہ خواستہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کی سماج میں بھی حیثیت نہیں اور اللہ کے بھی حیثیت نہیں، اللہ کے باغی، اللہ کے منکر، اور دین کے بالکل یا تو دشمن یا بالکل اس سے کوئی ان کو تعلق نہیں. آپ اگر غور کیجئے تو دیہاتوں میں جہاں بیچارے بہت ہٹے حال لوگ رہتے ہیں، آج حالت یہ ہو رہی ہے کہ لوگ نہ دین کے اور نہ دنیا، حسرت دنیا والآخرہ کا مزاق، ان کے پاس دنیا تو ہے اور وہ اپنی زبان سے کفریہ باتیں کہتے ہیں، اپنی زبان سے کفریہ باتیں کہتے ہیں. ان کو نہ نمازوں سے تعلق ہے، نہ روزے سے تعلق ہے، نہ دین سے واقف. ظاہر ہے ان کی کیا حیثیت ہے اللہ کے، مکڑی کے جالے سے زیادہ نہیں. تو یہ جو اہمیت بتائی جا رہی ہے، خاص طور پر یہ اہمیت تو ان لوگوں کی ہے جو اپنے دل کے اندر ایمان رکھنے والے، اپنے اعمال کے اعتبار سے بڑے مضبوط لوگ لیکن ظاہری اعتبار سے کمزور، مال و دولت و طاقت کے اعتبار سے کمزور. اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کی اصل اہمیت ہے، گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات واضح فرمانا چاہتا ہے کہ اللہ کے یہاں جو قیمت ہے وہ تمہارے دل کی ہے. اگر تمہارا دل سنور گیا اور اس کے اندر ایمان آ گیا، اللہ کے یہاں اس کی اصل قیمت ہے. اللہ کے یہاں دولت کی قیمت نہیں، ظاہری طور پر ان کو بہت اونچی جگہ میں بٹھایا جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ان کی کیا حیثیت. حدیث میں تو آتا ہے کہ اگر دنیا کی قیمت اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی کافر کو، اپنے باغی کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتا، ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتا. آج دندناتے پھر رہے ہیں لوگ، دھوکے میں پڑ جاتے ہیں. دنیا میں جو طاقت نظر آتی ہے، دولت نظر آتی ہے، عزت نظر آتی ہے، حکومتیں نظر آتی ہیں، کس کی نظر آتی ہے؟ اللہ کے باغی. لوگ، آدمی سوچتا ہے کہ یہی لوگ ٹھیک ہیں کیا، لیکن یہ بھول جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ان ساری چیزوں کی حقیقت کیا ہے. اگر ان چیزوں کی ادنا حقیقت ہوتی تو یہ واقعی اللہ کہ اللہ تعالیٰ کیوں دیتا ہے ان کو؟ کیا کوئی اپنے دشمن کو کوئی قیمتی چیز دیتا ہے؟ اپنے دشمن کو آدمی کیا دیتا ہے؟ آدمی اپنے دشمن کو وہ دیتا ہے جو اس کے کسی کام کی چیز نہیں ہوتی، بالکل بیکار ہوتی، بلکہ اکثر تو زہر دیتا ہے، ایسی چیز دیتا ہے کہ اور نقصان اٹھائے وہ. تو یہ دنیا جو اللہ اپنے باغیوں کو دیتا ہے یہ کیوں دیتا ہے؟ اس لیے دیتا ہے کہ یہ دنیا فریب ہے، یہ انسان کو پھنسانے والی چیز ہے. شیطان نے کیا کہا تھا جب حضرت آدم علیہ السلام کو سجدے کا حکم ہوا؟ نہیں کیا سجدہ اسے، اللہ تعالیٰ نے کہا نکل جا، تو سجدہ نہیں کرتا. اس کے اندر بھی تکبر تھا، اس کو بھی کس چیز نے مارا؟ تکبر نے مارا. خود کہنے لگا اللہ میاں آپ نے ہمیں تو آگ سے بنایا اور ان کو مٹی سے بنایا، آگ اوپر جاتی ہے مٹی نیچے، میں ان سے بہت بلند ہوں، میں ان کو کیسے سجدہ کر سکتا، میں ان کو سجدہ نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دماغ میں کیڑا ہے، اس کو باہر کرو، نکل جاؤ. راندہ درگاہ کیا گیا اس. اس نے کہا کہ مجھے ایک اجازت چاہیے. اللہ نے کہا کہو کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے اختیار دے دیا جائے، میں دنیا میں ذرا ان کو پھسلاؤں اور پھسلاؤں. اللہ تعالیٰ نے کہا جا تجھے اجازت. تو اس نے جو کہا تھا کہ لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ، دنیا کو میں ان کے لیے ایسا خوشنما بنا کر پیش کروں گا کہ سب اس کے دام میں آ جائیں گے اور پھسلتے چلے جائیں. دنیا تو بے قیمت تھی، اللہ کی اس کی کیا قیمت تھی؟ تبھی تو کافروں کو دے دی اور ایسی مزین کر دی گئی کہ اچھے اچھے لوگ اس کے چکر میں پڑ جاتے. تو دنیا اللہ تعالیٰ نے اسی لیے دی کافروں کو کہ وہ ایک فریب ہے، آدمی اس کے دام میں پڑ جاتا ہے. دنیا کی کوئی قیمت اللہ تبارک و تعالیٰ کیا نہیں، اللہ کیا جو قیمت ہے وہ دل کی. اس لیے یہ بات فرمائی جا رہی ہے کہ کسی چکر میں مت پڑنا کہ ایک ووٹر کوئی طاقت والا ہے، پیسے والا ہے تو اس کی بڑی عزت ہو رہی، کوئی بیچارہ غریب مسلمان ہے سیدھا سادہ اس کی کوئی قیمت نہیں. یہ مناسب نہیں ہے، بلکہ اصل قیمت ایمان سے بنتی، اصل قیمت اعمال سے بنتی، اصل قیمت اللہ کے تعلق سے بنتی. وہ چاہے ظاہری طور پر بے حیثیت نظر آتا ہو، لیکن اگر وہ صاحب ایمان ہے تو سب سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کی قیمت. اس حقیقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور جب یہ بات واضح ہو جائے گی تو ظاہر ہے اب بیچارے اس طرح کے جو کمزور لوگ ہیں ان کے ساتھ اس سے سلوک کرنا، ان کی مدد کرنا، ان کی خدمت کرنا، یہ تو بدرجہ اولا ایک ایمان والے کی ذمہ داری، اور یہ ایک الگ بات ہے. اس سے ہٹ کر بھی ایک عام کمزور آدمی ہے، غریب آدمی ہے، وہ چاہے دینی اعتبار سے کوئی بہت فائق نہیں ہے، کمزوری ہے اس میں، اس میں کمزوریاں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ایک ایمان والے کی ذمہ داری ہے کہ کمزوروں کے ساتھ یوں بھی حسن سلوک کیا جائے. وہ چاہے ایمانی اعتبار سے بہت بلند نہ ہو، لیکن جب وہ کمزور ہے، یتیم ہے، بیوہ ہے، اور بیچارہ غریب ہے، اس کے پاس پیسہ نہیں، اور زیادہ دنیا کے اعتبار سے بھی کوئی خاص نہیں، ایسا ہی ہے، یہاں تک کہ وہ کافر بھی ہے، تو بھی ایک ایمان والے کی ذمہ داری ہے کہ کمزوروں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، ان کی مدد کی جائے. تو یہ ایک مستقل ایک الگ مسئلہ ہے، اور وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ اصل جو معیار عزت کا ہے وہ دین ہے. اس اعتبار سے بھی ہمیں خاص طور پر جو کمزور ایمان والے ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اور نمبر دو یہ کہ فی نفسہ کسی کا کمزور ہونا، ضرورت مند ہونا، بیوہ اور یتیم ہونا بھی یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اہل ایمان پر ایک بڑی ذمہ داری. وہ کہیں بھائی ہم سے کیا مطلب، وہ تو فلاں ہے، وہ تو فلاں ہے، ارے فلاں ہے یا فلاں ہے، لیکن بیچارہ ضرورت مند ہے، یتیم ہے، تمہارے اوپر ذمہ داری ہے، تو اس کا تمہیں خیال رکھنا چاہیے. تو جو آیت پڑھی گئی سب سے پہلے، اس میں وہی واقعہ بیان ہوا کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. آپ اپنے آپ کو ایسے لوگوں کے ساتھ لگائے رکھیے جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، یریدون وجہ، اور اس کی رضا چاہتے ہیں. ولا تعد عیناک عنہم تريد زینۃ الحیاۃ الدنیا، اور ان سے آپ اپنی نگاہ کو مت پھیریے، دنیا کی زیب و زینت کا خیال دل میں لا کر دنیا کی زیب و زینت کا خیال لانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ چاہتے، آپ کی خواہش تھی کہ ایمان پھیل جائے، اور جب سرداروں تک بڑے لوگوں تک وہ بات پہنچے گی تو آپ کے بعد ذہن میں یہ تھی کہ اور عام لوگوں تک اس کا پہنچانا آسان ہو جائے، دین کا پھیلنا آسان ہو جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ جو بھی آپ کی بات ماننے والے ہیں بس آپ ان کو اپنے ساتھ رکھیں، جو لوگ آتے جائیں آپ کے ساتھ ہوتے جائیں گے، اور یہی آہستہ آہستہ ایسی جماعت بن جائے گی کہ جس پر اللہ کی ایسی مدد ہوگی کہ اس کے نتیجے میں پھر سارے کام بنتے چلے جائیں گے. اور پھر غزوہ بدر میں دیکھا لوگوں، غزوہ بدر میں لوگوں نے دیکھا کہ وہ جماعت جو کمزور تھی، جس کے پاس اسباب نہیں تھے، ہتھیار نہیں تھے، اور دوسری طرف جو مشرکین مکہ کا لشکر وہاں سے آیا تھا بڑے اسباب کے ساتھ آیا تھا. ابھی سیرت رسول اکرم میں وہی واقعہ پڑھا جا رہا ہے غزوہ بدر کا، لیکن کیا ہوا؟ اللہ نے دکھایا کہ کمزوروں کی اللہ کی طرف سے کیسی مدد آتی ہے. فرشتوں کو اللہ نے بھیجا، اور ایسے عزت والے فرشتے اور مضبوط فرشتے جن گویا کہ نشان زد تھے، وہ متعین کیے گئے تھے کہ ان کو جانا ہے اور مدد کرنی ہے، وہ فرشتے وہاں پر آئے اور ایسی مدد ہوئی کہ جو بڑے بڑے سردار تھے سب مارے گئے. اللہ نے دکھایا کہ طاقت سے نہیں ہوتا، ہوتا تو اللہ کی مدد سے. اللہ سے اگر بھروسہ کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالی مدد فرماتا ہے، تو بھروسہ اللہ پر ہونا چاہیے. البتہ اسباب کی دنیا ہے، اسباب ضرور اختیار کیے جائیں، اس روکا نہیں گیا بلکہ حکم دیا گیا. توکل کی تعریف جو کی جاتی ہے، ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی، توکل یہ ہے کہ اپنا جانور باندھو پھر توکل کرو. یہ نہیں کہ تم آئے تم نے گاڑی باہر کھڑی کر دی، لاگ بھی نہیں کی، اندر آ کے بیٹھ گئے کہ سب اللہ کے حوالے، کون لے جائے؟ ارے اللہ کے بندے، تمہارے اوپر ایک ذمہ داری تھی وہ تو پوری کر لیتے، اس کو تم لاکھ لگا دو، اور لاکھ لگانے کے بعد آرام سے بیٹھ جاؤ، اللہ پہ بھروسہ کرو، اب اس کے چکر میں مت رہو. یہاں بیٹھ کر تلاوت کر رہا ہو، تمہارا دل گاڑی میں لگا ہوا ہے، گاڑی کو اٹھانا لے جائے تو کیا تلاوت ہو؟ اب اس وقت فارغ ہو جاؤ، بھروسہ کرو. لیکن اس کا طریقہ یہ ہے کہ اسباب اختیار کرو، بھروسہ کرو اللہ سے، چھوڑ دو اللہ پر، اللہ ہی کرنے والا ہے، کسی کے اوپر کوئی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، مدد کرنے والا کوئی نہیں سوائے اللہ سے. اسباب بھی اختیار کرنے کا حکم ہے، دنیا دار اسباب ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ حکم دیا گیا کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اس پر بھروسہ کرو. مسبب الاسباب وہی، اسباب بھی کس کے پاس کیا ہیں؟ آدمی بعض وقت اسباب تلاش کرتا ہے، کچھ ملتے ہیں کچھ نہیں ملتے، سارے اسباب اللہ کے ہاتھ میں ہیں، سب وہی کرتا ہے. تو آدمی جتنا اس کے پاس ہے اتنا کرے، اس کا مکلف ہے وہ، اور جب وہ جتنا کر سکتا ہے وہ کر چکا، اس کے بعد چھوڑ دے، آگے جو ہونا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوگا. وہ جو لشکر گیا اور پھر اس نے دریا میں گھوڑے ڈال دیے، واقعہ جو نقل کیا جاتا ہے، اس کی اگر پوری تہ تک آدمی جانے کی کوشش کرے تو اسے حقیقت توکل کی پوری تفصیل سامنے آتی. انہوں نے جب وہ لشکر جا رہا تھا اور سامنے جب دریا آ گیا، تو فوری فیصلہ انہوں نے کیا کہ دریا ہمارے سامنے آ گیا، اب ہم کیا کر سکتے ہیں، بھائی ہمارے بس میں جتنا تھا ہم نے پورا کر لیا، اب یہ ہمارے بس سے باہر ہے. فوری انہوں نے فیصلہ کیا کہ جو ہم کر چکے، جو ہمیں کرنا تھا وہ ہم کر چکے، اب باقی تو اللہ کا کام ہے، جو ہمارے بس میں نہیں ہے وہ اللہ کا کام. بس وہ آگے بڑھ گئے اور فوری اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آئی اور پار ہوتے چلے گئے. تو یہ ایک ایسا مرحلہ ہوتا ہے، اور بڑا نازک مرحلہ ہوتا ہے، کہ اس میں آدمی اگر فوری فیصلہ کرے گا تو اللہ کی مدد ہوتی ہے. یعنی جتنے اسباب اختیار وہ کر سکتا ہے، اس میں اسباب اختیار کرے، اور اس کے بعد پھر اسباب کی طرف نگاہ نہ ہو، فوری طور پر فیصلہ کرے. اگر اسباب ختم ہو گئے تو یہ نہ سوچے کہ اب تو اسباب ختم ہو گئے اب کیا ہوگا، فوراً سوچے کہ اسباب سے نہیں ہوتا، اللہ نے ہمیں حکم دیا تھا جتنا، وہ ہم نے کر لیا، اب آگے تو اللہ کے اوپر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کام کو آگے بڑھاتا ہے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ کام پورا کرے گا. وہ کام اسباب کی وجہ سے نہ روکے، اسباب جتنے اختیار کرنے ہیں اختیار کر لے، اور اس کے بعد پھر اللہ کے حوالے. ہمارے شاہ یعقوب صاحب مجددی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ملفوظات مولانا مرتب کیے ہیں، انہوں نے اس کی ایک بہت مثال دی اچھی سی. وہ کہتے ہیں کہ حکیم صاحب حلوہ بناتے تھے، اور اس حلوے کی خصوصیت یہ تھی کہ اس کو آنچ پر پکاتے تھے، اور خاص مرحلے تک اس کو دیکھنا پڑتا تھا کہ تیار ہو گئے. اگر تھوڑی سی دیر ہوتی تھی تو اس کی تاثیر ختم ہو جاتی تھی، اور اگر تھوڑا سا پہلے اتار لیتے تھے تو اس کی تاثیر پیدا نہیں ہوتی تھی. ذرا بھی پہلے اگر حلوے کو آگ پر سے اتار لیا گیا تو جو اس کی خاص تاثیر تھی، جس کے فائدے کے لیے اس کو تیار کیا جاتا تھا، وہ بات اس کے اندر پیدا نہیں ہوئی. اس کو خاص ایک مدت تک پکانا ضروری تھا, اور اگر ذرا سی بھی دیر ہوتی تھی تو جل جاتا تھا, اور اس کے اندر جو تاثیر تھی وہ ختم ہو جاتی تھی. تو حضرت نے بات لکھی ہے کہ توکل اسی کا نام, کہ جتنا تمہارے بس میں ہے اتنا تم کرو, اور کرنے کے بعد پھر ایک لمحے کی بھی اگر تم نے تاخیر کی اور اللہ کے بھروسے پر جو بھروسہ ہونا چاہیے اس سے ذرا بھی تم نے دیر کی تو پھر اللہ کی مدد کا آنا مشکل. اور اسی طرح اگر تم نے جلدی کی کہ اسباب اختیار نہیں کیے تو یہ بھی مناسب نہیں. اسباب پورے اختیار کرو, اس کے بعد جب تمہارا کام پورا ہو جائے اللہ کو پہلے بھی بھروسہ رکھو, اور آگے بھی یہ سمجھ لو کہ ہوتا اسباب سے نہیں, ہوتا تو اللہ کی ذات سے ہے, لیکن ہمیں اسباب اختیار کرنے کا حکم ہے اس لیے ہمیں اسباب اختیار کرنا. وقال تعالى ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده, کہ ضعفاء میں وہ بچے بھی شامل ہیں جو یتیم ہوتے ہیں, ان کے باپ کا بچپن میں انتقال ہو گیا, ان کی کفالت ان کے جو قریبی لوگ ہیں ان کو کرنا ہے, وہ ان کے بھائی ہوں ان کے چچا ہوں جو بالغ ہیں بڑے ہیں, ان کے ذمے ہیں کہ وہ یتیموں کی کفالت کریں. اس زمانے کا بھی دستور تھا اور آج بھی بہت جگہوں پر یہ بات ہے کہ یتیموں کی کفالت جن لوگوں کے ذمے ہوتی ہے تو اکثر و بیشتر وہ اس میں بے احتیاطی کرتے ہیں. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ باپ بڑی دولت چھوڑ کے مرا اور بیچارہ بچہ بھی نہ سمجھ ہے, وہ جانتا بھی نہیں. اب وہ دولت جس کی تولیت میں ہوتی ہے, جو اس کا ولی ہوتا ہے ذمہ دار ہوتا ہے, وہ سوچتا ہے کہ بڑا اچھا ہوا ہے تو بڑی دولت ہاتھ آئی, تو اس میں بے احتیاطی کرتا ہے بجائے اس کے کہ اس کو ایک امانت سمجھے. وہ امانت نہیں سمجھتا, اس کو اپنا مال سمجھتا ہے اور اس میں وہ احتیاط نہیں کرتا. اب جتنا اس کو فائدہ پہنچانا چاہیے اور اس کو فائدہ پہنچانے کی جو تدابیر اختیار کرنی چاہیے, بجائے اس کے وہ ایسی کوششیں کرتا ہے کہ خود اس کو زیادہ فائدہ پہنچے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں یہ بات فرمائی کہ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ, کہ یتیم جو ہیں ان کے مال کے قریب بھی مت ہو, ان کے مال کے قریب بھی مت ہو, اس کے قریب مت جاؤ. إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ, سوائے اس طریقے کے جو بہتر ہو. یعنی تمہیں ان کا مال یتیموں کا تجارت میں لگانا ہے, کاروبار میں لگانا ہے, کسی ایسی جگہ لگانا ہے جہاں اس میں استثمار ممکن ہو, اس مال کو بڑھایا جا سکے. یہ تو ایک بہت کار خیر ہے, بڑا اچھا کام. اس نیت سے تم یتیم کا مال لیتے ہو اور اچھی جگہ لگاتے ہو اور اچھی نیت سے لگاتے ہو تو یہ تو تمہاری ثواب کی بات. لیکن اگر خدا نہ خواستہ تمہاری نیت کے اندر فطور ہے, تم نے مال لیا اور یہ سوچا کہ ہم لگا لیں گے نفع ہمارا ہوگا, ہم فرض کی نیت سے لے لیتے ہیں اور اس کے بعد اتنا مال واپس کر دیں گے, بیچارہ کیا کرے گا. وہ آج کل پیسے کے ریٹ گرتے ہی چلے جاتے ہیں. ایک زمانے میں تم نے 10 لاکھ روپے یتیم کے لیے اور کاروبار میں لگا دیا, اب 10 سال کے بعد 10 لاکھ کی کیا قیمت رہ گئی؟ تم نے تو جو اس کا نفع تھا خود جیب میں رکھ لیا اور باقی جو اصل پونجی ہے وہ یتیم کو واپس کر دیا. تم نے سمجھا کہ تم نے بڑی امانت داری سے کام لیا. یہ امانت داری نہیں تو خیانت ہے. یتیم کے تم ذمہ دار تھے, تم ولی تھے, تمہارے اوپر کیا ذمہ داری؟ تمہیں وہ اپنا مال سمجھنا چاہیے اور اس کے بارے میں وہی تمہیں رویہ اختیار کرنا چاہیے تھا جو تم اپنے مال کے بارے میں رویہ اختیار کرتے ہو. اب تم اس کو کہیں کاروبار وغیرہ میں لگا دیتے تو بیچارے کا بھلا ہوتا اور تم اس کی نگہداشت کرتے. زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ بحیثیت ایک محنت کرنے والے کے تمہارا بھی ایک حصہ ہوتا اور تم اس پر کسی کو گواہ بنا لیتے اور ایک نظام طے ہو جاتا. اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو یہ بہت بہتر. لیکن اگر کوئی اس میں خیانت کرتا ہے, یا تو راس المال میں سے ہی وہ غلط استعمال کرتا ہے, یا یہ کہ اس راس المال کو کسی تجارت وغیرہ میں لگا کر وہ نفع اپنی جیب میں رکھتا ہے اور اس میں یتیم کو شریک نہیں کرتا, تو یہ اس کے لیے بڑی خیانت کی بات ہے. اور پھر یہ بہتر طریقے پر مال کا استعمال نہیں ہے بلکہ ناجائز طریقے پر یتیم کے مال کو چھونا ہے, اور ظاہر اس کے بڑے اس میں بڑا گناہ ہے. اور بھی کئی آیتیں ہیں جس میں اس طرح کا تذکرہ ملتا ہے, اور اس میں بہت سخت کلمات ارشاد فرمائے گئے ہیں کہ یتیم کے مال کو ناحق اگر کوئی اس طرح استعمال کرتا ہے تو اللہ کے یہاں بڑی پکڑ ہے, اس کے لیے جہنم کی آگ. قرآن مجید کی آیت ہی میں بات دوسری جگہوں پر یہ بات کہی تھی کہ ایسے لوگوں کے لیے جہنم کی آگ جو لحاظ نہیں کرتے. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انتقال ہوا, اب بڑا بھائی ہے اور باقی چھوٹے بھائی. اب بڑا بھائی یہ سوچتا ہے کہ اب ہم ہی تو ذمہ دار ہیں, تو وہ زیادہ زیادہ نفع اپنی جیب میں رکھنا چاہتا ہے. اور جو بچے ہیں اس کے چھوٹے بھائی اور یتیم ہیں ان کا اس کو خیال نہیں ہوتا, پرواہ نہیں ہوتی کہ ان کی ہمارے اوپر کیا ذمہ داری. ورنہ حقیقت یہ ہے کہ ان کا جو کچھ بھی ان کا ہے وہ انہی کے پاس رہنا چاہیے, اس طور پر کہ ان کے نام پر کہیں محفوظ کر دیا جائے, کہیں جمع کر دیا جائے. یہ نہ ہو کہ وہ بھی گھر کے خرچ میں استعمال میں لایا جائے. اس کو گھر کے خرچ میں استعمال میں لانا بھی زیادہ مناسب نہیں. جب تک کہ بچہ بھی بچہ ہے تو وہ مال جو کچھ بھی اس کے حصے کا بنتا ہے وہ اس کے لیے جمع ہونا چاہیے, الگ جمع ہونا چاہیے اور اس کی حفاظت ہونی چاہیے. جب وہ بڑا ہو جائے تو مال اس کے حوالے کر دیا جائے کہ تمہارے والد کی طرف سے تمہیں حصہ ملا, یہ تمہارا, یہ لے جاؤ, تم جس طرح چاہو استعمال کرو. اب اس میں یہ خیال بھی ضروری ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ چھوٹا بچہ ہے اب جو بھی باغ بکا یا کوئی جائیداد فروخت ہوئی یا کوئی نفع بڑا حاصل ہوا وہ پورے پیسے جا کے چھوٹے بچے کو دے دیے, لو تمہارا ہے تم جو چاہو کرو. وہ کیا کرے گا, وہ تو اڑائے گا اور اس سے اس کی یعنی خود بگڑے گا وہ, اور ساری دولت کو ضائع کرے گا اور سوائے نقصان کے دین و دنیا کے کچھ حاصل نہیں ہوگا. ولی کی ذمہ داری ہے کہ اس کے لیے خیر کے راستے سوچے, اس کے ہاتھ میں نہ دے, اس کو محفوظ کرے یا کاروبار یا تجارت میں لگائے اور اس کی تربیت کرے, اور اس کی تربیت میں جو کچھ خرچ ہوتا ہے وہ اس سے لے سکتا ہے. اگرچہ بہتر یہ ہے اگر وہ تنگدست نہیں ہے, مالدار ہے, تو بہتر ہے کہ وہ یتیم پر اپنی طرف سے خرچ کرے. جو اس کی تربیت کا خرچ ہو رہا ہے زیادہ, وہ اپنے گھر میں اس کے ساتھ رہتا ہے اور کھاتا پیتا ہے, تو اس سے تھوڑا بہت جو کچھ بھی خرچ ہوتا ہے وہ اپنی طرف سے کرے, اور جو اس کا حصہ بنتا ہے وہ حصہ محفوظ کرے, اور جب بڑا ہو جائے وہ بالغ ہو جائے, بالغ ہی نہیں بلکہ باشعور ہو جائے, تو اس کے حوالے کر دے. یہ طریقہ زیادہ بہتر. لیکن اگر وہ تندرست ہے تو کوئی حرج نہیں, اس کی اجازت قرآن مجید نے دی ہے کہ تم پھر اس کے مال کو ملا سکتے ہو اور اس کا استعمال کر سکتے ہو اس طور پر کہ اس میں ذرا بھی خیانت نہ ہو. ایسا نہ ہو کہ تم یہ سوچو ایک جگہ اور قرآن مجید میں آیا کہ بھائی بڑے ہو رہے ہیں یتیم, بڑے ہو جائیں گے تو سب لے جائیں گے, تم خوب جلدی جلدی اچھے سے اچھا کھاؤ کھلاؤ, اور اس کو کھلانے سے زیادہ تمہیں کھانا پیش نظر ہے, یعنی اچھے سے اچھا پکا رہے ہو, اچھے سے اچھے چیزوں میں اس کو استعمال کر رہے ہو اور دکھا رہے ہو کہ یتیم کی ہم خوب اچھی تربیت کر رہے ہیں, خوب کھلا پلا رہے ہیں, تو اس کو کھلانا پلانا تو مقصد کم ہے. مقصد یہ زیادہ ہے کہ اس کو کھلائے پلائیں گے تو تناؤ تو نہیں کھائے گا, وہ ہمیں بھی کھلائے گا, ہم لوگ مل کر رہیں گے. تو زیادہ سے زیادہ آدمی گویا کہ اس مال کو اپنے اوپر استعمال کر لے, تو یہ بھی بالکل نامناسب ہے, بلکہ اس میں پوری امانت داری ہونی چاہیے اور خیر خواہی کے جذبات ہونے چاہیے. یتیم بہرحال ضعفا میں کمزور ہے, تو اس کی خدمت کرنا, اس کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا, اس کی تربیت کرنا, یہ بڑے اجر و ثواب کی بات. بعض روایتوں میں یہاں تک آتا ہے کہ اگر کوئی یتیم کے سر پر ہاتھ محبت و شفقت کے ساتھ رکھتا ہے تو اس کے سر پر جتنے بال ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تعداد کے اعتبار سے اس کے گناہوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں. یہ بعض روایتوں میں آتا ہے, بعضوں نے قرآن بھی کیا ہے, لیکن اور متعدد روایتیں ایسی ہیں کہ جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یتیموں کے ساتھ شفقت کا برتاؤ کرنا یہ بڑے اجر و ثواب کی بات. اس کا بڑا سبب یہ ہے تو اس کا دل ٹوٹا ہوا ہے, تو بیچارہ کمزور ہے, اب اس کو اگر بے یار و مددگار چھوڑ دیا جائے گا تو کیا ہوگا اس کا. تو حکم دیا گیا ہے, تلقین کی گئی ایمان والوں کو, ایسے یتیموں کی فکر کریں, ان کے ساتھ محبت کا شفقت کا معاملہ کریں, اور جو کفیل ہے, ولی ہے, ذمہ دار ہے, وہ پورا خیال رکھیں, تربیت کا بھی خیال رکھیں, اور اس کی جو امانتیں ہیں ان امانتوں کی حفاظت کا بھی خیال ہو کہ جب وہ بڑا ہو, باشعور ہو, تو امانتیں اس تک پہنچا دی جائے, منتقل کر دی جائے. یہ چونکہ کمزوروں میں یتیم بھی شامل ہے, کسی خاص طور سے اس کا بھی